بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرومي حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، دوسرے نمبر پر خط لکھنے والے کا تعارف ہے کہ محمد جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ خط ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خط لکھنے والا اپنا تعارف شروع خط میں پیش کر دے گا تاکہ خط پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جاوے کہ یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے، اور بہت واضح لفظ کے اندر اپنا تعارف لکھے تاکہ سامنے والے کو کوئی الجھن اور تکلیف پیش نہ آوے۔ اس لیے بغیر نام کے خط لکھنا یہ بے ادبی ہے، جیسے آج کل لوگ بے نام کی پوسٹ بہت کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے غلط غیر متعارف نام سے تحریریں شائع کرتے ہیں۔ تحریر ہے شیخ کالو کی، نے نام لگا ہوگا شیخ لالو کا، اس طریقے سے دوسروں کے نام سے بھی تحریریں لوگ شائع کرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تحریر لکھنے والا اپنا واضح تعارف پیش کرے۔ یہاں ایک گنجائش اتنی ہے کہ جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے اگر وہ کوئی بڑا آدمی ہے تو پہلے اس کا نام لکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ الا فلان من فلان۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین ہیں، اس لیے حضور کا نام پہلے آیا۔ عام متن یہی طریقہ ہے کہ خط لکھنے والے کا نام پہلے ہو تاکہ تعارف ہو جائے، لیکن بعض مرتبہ جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے وہ کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کا نام پہلے بھی لکھا جا سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ الٰہی رقل عظیم الرومی، محمد عبداللہ اور اللہ کے رسول کا خط ہرقل کے نام پر، جو رومان امپائر کے صاحب عظمت آدمی ہے، جو رومان امپائر کے صاحب عظمت آدمی ہے۔ دوسرا ترجمہ یوں کریں گے، رومان امپائر کا بڑا آدمی ہے۔ تیسرا ترجمہ کریں گے، جو روما امپائر کی بڑی عظیم شخصیت ہے اس کے نام پر یہ خط ہے۔ محمد جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے ان کی طرف سے ہرقل عظیم الروم کے نام پر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط بڑا گہرا ہے، حضور نے اس کے لیے عظیم الروم لکھا، یہ نہیں لکھا کہ روم کا ملک، ملک الروم، عظیم الروم لکھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ملک کا لفظ استعمال فرماتے تو اس کی بادشاہت کی تائید ہو جاتی، اس کی بادشاہت نبی کے قلم سے مؤید ہو جاتی، اسی لیے حضور نے ملک کا لفظ نہیں لکھا، عظیم کا لفظ لکھا. دوسری بات اس میں یہ بھی تھی کہ حضور اس کے نام کے ساتھ کوئی لقب نہ لکھتے، صرف یوں لکھ دیتے الہی رقلا، تو اس کی توہین کا انداز ہو جاتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کے ساتھ عظیم الروم بڑھا کر کے توہین کا انداز اختیار نہیں فرمایا، بلکہ کسی درجے کے اندر اس کی تکریم ہو جائے ایسا انداز اختیار فرمایا. اس سے ہمیں یہ سنت سیکھنے کو ملی کہ کسی بڑے آدمی کو خط لکھو تو مناسب القاب لکھو بڑے آدمی کے نام کے ساتھ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الروم ایک مناسب لقب اس بادشاہ کے نام کے ساتھ لکھا. نیز یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے مرتبے کے مطابق خطاب کیا جائے، سامنے والا کس مرتبے کا ہے اس کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے بولنے میں اور لکھنے میں خطاب کیا جائے. سامنے والا چونکہ رومان امپائر کا بہت بڑا آدمی تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کے ساتھ اس کے مرتبے کے مطابق لفظ عظیم کو استعمال فرما کر کے خطاب فرمایا. یہ سب سنتیں سیکھنے کو ملی. جس زمانے میں امام الاسرہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں تھے، تو چونکہ اس وقت ملک میں انگریز حکومت تھی، تو ایک بڑا انگریز دارالعلوم دیکھنے کے لیے جانا چاہتا تھا، پھر وہ گیا بھی. اب اس کا استقبالیہ جلسہ ہوا دارالعلوم میں، تو حضرت شاہ صاحب سوچنے لگے کہ میں اس کے ساتھ کیسے القاب کا استعمال کروں. شاہ صاحب پر نے بہت غور کیا تو آپ کا ذہن اسی حدیث کی طرف گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومان امپائر کے بڑے عیسائی بادشاہ کو خط لکھا تو اس میں عظیم الروم کا لفظ استعمال فرمایا. کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز تحریر سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اس طرح دوسرے مذہب کا کوئی بڑے مرتبے والا آدمی ہو تو اس کو اس کے مرتبے کے مطابق مناسب القاب دینا چاہیے. یہی حضور کا مبارک طریقہ ہے. لیکن مناسب القاب دیتے وقت پر یہ خاص دھیان رہے کہ ہماری شریعت کے کسی ضابطے کو اثر نہ پڑتا، شریع اعتبار سے اس کے اندر کوئی نقصان نہ آتا ہو، اس کا خصوصی خیال رہے. پھر سامنے والے کے مذہب کے اعتبار سے اس کی توہین بھی نہ ہو، مرتبے کے اعتبار سے اس کا بھی لحاظ اور خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد لکھا سلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہو اس آدمی پر جو ہدایت کی اتباع کی، جس نے ہدایت کی اتباع کی اس کے لیے سلامتی ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ یوں کہا جائے سلام علی من اتبع الہدا، جو ہدایت پر ہو اس پر سلام، یہ بہترین طریقہ ہے. نمبر دو، کسی جگہ کے اوپر ایسی صورت حال ہو جائے کہ سلام کرنا ہی پڑے گا، آپ سلام نہیں کرو گے تو کافر اس کو اپنی توہین سمجھے گا اور اس کی وجہ سے دوسرے بڑے خطرات ہو سکتے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر سلام کرنا جائز ہے. بے ایمان کو بھی مجبوری کے وقت میں جب کوئی راستہ اور چارے کار نہ ہو تو سلام کرنا جائز ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس سلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترغیب دی. کیا ترغیب دی؟ کہ بھئی ہدایت پر آؤ گے تو سلامتی ملے گی، اسی لیے تم ہدایت پر آ جاؤ تو تمہیں سلامتی مل جائے گی، دنیا کی مصیبتوں سے بھی سلامتی ہو جائے گی اور موت کے بعد کی مصیبتوں سے بھی سلامتی ہو جائے گی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا اتنا عمدہ طریقہ اپنایا کہ سامنے والے کو ہدایت پر آنے کی ترغیب اور دعوت بھی ہو گئی. اس کے بعد خط کا مضمون شروع ہوتا ہے. اما بعد، اب یہ لفظ اما بعد سب سے پہلے کب شروع ہوا، اس کی کیا تاریخ ہے؟ تو اس میں شراح نے کئی اقوال لکھے ہیں. نمبر ایک، لفظ اما بعد کو سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال فرمایا. اور قرآن مجید کی جو آیت ہے وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، تو وَفَصْلَ الْخِطَابَ کی ایک تفسیر یہی کی گئی ہے کہ اما بعد سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے استعمال فرمایا. نمبر دو، یا عرب ابن قحطان، یا عرب، یا عین رابع ایک آدمی کا نام ہے، یا عرب ابن قحطان جو امت عرب کے جد امجد مانے گئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اما بعد کو استعمال کیا. نمبر تین، کعب ابن لوئی نے سب سے پہلے اما بعد کو استعمال کیا. نمبر چار، صحبان ابن وائل، صحبان ابن وائل نے سب سے پہلے اما بعد کو استعمال کیا. نمبر پانچ، حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اما بعد کو استعمال کیا. نمبر چھ، قیس ابن ساعدہ نے سب سے پہلے اما بعد کو استعمال کیا. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، دعاية فعالة کے وزن کے اوپر ہے، دعوت کے معنی کے اندر ہے. یقیناً میں تم کو اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، یقیناً میں تم کو اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ کتنا سیدھا اور صاف طریقہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی اینچ پینچ نہیں، کوئی گول مول بات نہیں، سیدھی بات کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، یہ جملہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ کیا معنی کریں گے؟ اسلام لے آؤ سلامت رہ جاؤ گے، اسلام لے آؤ سلامت ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، دنیا میں بھی سلامتی ملے گی، ما بعد الموت بھی تم کو سلامتی ملے گی۔ دونوں سلامتی ہے تسلم میں، فی الحیاتی و بعد المماتی، دونوں تسلم ہیں۔ شراح فرماتے ہیں، کاش کے ہیرک ل اس مبارک کلمے کی گہرائی کو سمجھتا، اسلم تسلم کو سمجھتا تو اسلام ضرور قبول کر لیتا۔ اس کو یہ ڈر ہوا نا کہ اسلام قبول کروں گا تو لوگ قتل کر ڈالیں گے، اسلام تو سلامتی کی چیز ہے، ابدی فلاح بہبود کی ضمانت دیتا ہے، اسی لیے اس کلمے کی گہرائی کو سمجھتا تو ہرقل ضرور ایمان لے آتا۔ اس کے سامنے حکومت رہی، جان کا خطرہ رہا، اسی لیے وہ اسلام قبول کرنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اگر وہ سمجھ لیتا کہ دنیا کے بعد ایک لمبی لامحدود زندگی ہے اور اس کی سلامتی محض اسلام کی برکت سے ملے گی تو وہ اپنی حکومت بھی قربان کر دیتا، اور جو ہے جان کے خطرے کا جو اندیشہ تھا اس کو بھی مول لیتا، لیکن اسلام کو قبول کر لیتا۔ اب بعض روایتوں میں اسلم اسلم مقرر آیا ہے، اسلم اسلم تسلم، تو مقرر آیا ہو تو اس کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، باشرہ فرماتے ہیں کہ اسلم ڈبل مرتبہ آنا یہ تاکید کے لیے ہے کہ تو اسلام لیا، اسلام لیا، تاکید کے لیے ہے، تو تکرار برائے تاکید۔ نمبر دو، بعض شراح کرام کی رائے یہ ہے کہ تکرار پہلا اسلم ایجاد اسلام کے لیے ہے، یعنی اسلام کو قبول کر لے، اور دوسرا اسلم ہے اس بات اسلام کے لیے، یعنی اسلام پر ثابت قدم رہو۔ تو پہلے اسلم کا مطلب ہے اسلام لے آؤ، دوسرے اسلم کا مطلب ہے اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ یہ تکرار کا نتیجہ نکلا۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تم کو ڈبل مرتبہ ثواب دیں گے، اللہ تمہیں دوہرا ثواب دیں گے، اللہ تمہیں دگنا ثواب دیں گے۔ اگر تو ایمان لے آیا ہی رکھ ل، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا، ڈبل، دگنا، دو مرتبہ اجر اور ثواب دیں گے۔ بھائی ہی رکھ ل کی کیا خصوصیت کہ وہ ایمان لاوے تو ڈبل ثواب ملے؟ کیا خصوصیت ہی رکھ لگی؟ نمبر ایک، پہلی وجہ سمجھو، ہیرقل بہت بڑا بادشاہ تھا، والناس على طریق ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریق پر جیتے ہیں، اگر ہرقل ایمان لے آتا تو اس کی مملکت کے اندر ایمان کی ہوا چل پڑتی، اس کی مملکت میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ہرقل کے اسلام لانے کی برکت سے اس کی مملکت کے بہت سارے لوگ ایمان اسلام میں داخل ہو جاتے، تو اب اس کے لیے ڈبل ثواب ہو جاتا، ایک خود کے ایمان کا اور دوسرا اس کی وجہ سے اس کی مملکت کے بہت سارے لوگ ایمان لے آئے اس کا، اس طرح اس کو ڈبل ثواب مل جاتا۔ نمبر دو سمجھو، سابقہ شریعت اور شرع محمدی دونوں پر عمل کی وجہ سے ڈبل ثواب، کہ آج تک اس نے شرع عیسوی پر عمل کیا آج تک، اس کا ایک ثواب، اور اب ایمان لا کے شرع محمدی پر عمل کرے گا اس کا ثواب۔ تو شرع عیسوی اور شرع محمدی دونوں کے اوپر ایمان لانے اور عمل کرنے کا اللہ اس کو ثواب دوہرا عطا کریں گے۔ نمبر تین، کبھی کبھی تثنیہ کو کثرت کے معنی میں لیتے ہیں، جیسے یہاں مرتین تثنیہ ہے لیکن معنی کریں گے کثرت کا۔ اب کثرت کا معنی کیا کریں گے؟ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تجھ کو بے حساب ثواب دیں گے۔ مرتین کا ترجمہ کر لو بے حساب، اللہ تجھے بہت بڑی مقدار میں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو تثنیہ برائے تفصیل، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، تولیت ای اعرضت، اگر جو تو نے اسلام سے اعراض کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام سے منہ پھرایا، تو تیرے اوپر یریسیین کا گناہ ہوگا، تیرے ذمے یریسیین کا گناہ ہوگا۔ اب یہ یریسیین کیا چیز ہے اس کو سمجھ لو۔ نمبر ایک، یریس اریس، پہلی یا کو حمزہ سے بدلیں گے تو اریس بن جائے گا۔ کبھی کبھی یہ لفظ بولتے ہیں یریسی، سین کے بعد بھی یا، یری سی۔ نمبر ایک، اس کا معنی ہے کسان اور زمیندار لوگ، کسان لوگ اور زمیندار لوگ۔ نمبر دو، یری سین عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک فرقہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ گویا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، بندہ مانتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا فرقہ تھا، تو ان کے عقیدے مسلمانوں کے قریب قریب عقیدے تھے۔ اگر ہرقل ایمان لاتا تو عیسائیوں کا یریسیین فرقہ سب سے پہلے ایمان میں داخل ہو جاتا، کیونکہ وہ ایسے بھی اسلام سے قریب تھے۔ اب ہرقل ایمان لاتا تو وہ جلدی جلدی ایمان میں داخل ہو جاتے۔ نمبر تین، کسانوں کا ایک خاص گروہ تھا جو قیصر روم کے ایمان کا انتظار کر رہا تھا. پہلی صورت میں مطلق کسان مراد, اب یہ صورت آ گئی کسانوں کا ایک خاص گروہ جو انتظار کر رہا تھا کہ کب ہی رکھ لئی ایمان لاوے, قیصر ایمان لاوے تو ہم بھی ایمان لے آوے. نمبر چار, عیسائیوں کا ایک گمراہ فرقہ جو قیصر روم کی نظر میں بھی گمراہ تھا. نمبر پانچ, حکومت کے خدام, حکومت کے اسٹاف کے لوگ نمبر چھ, ملوک, ملوک ملوک مانا چھوٹے چھوٹے علاقائی گورنر, یریسین سے مراد, چونکہ ہرقل کی حکومت تو بہت بڑی تھی, اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہے صوبے تھے اور صوبوں کے گورنر تھے, تو یریسین سے مراد مملکت روما کے چھوٹے چھوٹے علاقائی گورنر لوگ. نمبر سات, ٹیکس وصول کرنے والے, حکومت کی طرف سے جن کو ٹیکس وصول کرنے کا کام دیا گیا ہو, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے. نمبر آٹھ, مجوس کی ایک قوم, مجوسیوں کی ایک قوم مراد ہے. نمبر آٹھ, عام پبلک, عام رعایا, مملکت قیصر کی عوام, عام پبلک رعایا جس کو جنتا کہا جاتا ہے وہ یریسین سے مراد ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ, اگر جو تو ایمان سے اعراض کرے گا تو تمام پبلک کا گناہ تیرے ذمے ہوگا, کہ تو ایمان نہیں لایا ایک گناہ, پبلک تیری وجہ سے ایمان نہیں لائی اس کا دوسرا گناہ, تو عوام کے ایمان سے محروم رہنے کا وبال بھی تیرے اوپر آئے گا, چونکہ تو عوام کے لیے ایمان سے دوری کا ذریعہ بنے گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک کے اندر آیت تحریر فرمائی, یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا. دیکھیے غور کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کھینچنے کی کتنی جاندار ترتیب اپنائی, یا اہل الکتاب کہا, یعنی سامنے والے کے اندر جو خوبی ہو اس خوبی سے خطاب کر کے ان کو دعوت دی جائے. اور گشت میں یہی آداب سکھاتے ہیں نا, جس کی ملاقات کے لیے جاؤ اس میں 99 برائی ہے ایک خوبی ہے, تو اس ایک خوبی کا تذکرہ کر کے اس کی ملاقات کرو. تو ان یہود میں, نصارہ میں جس قدر بھی برائی ہو عقیدے کی, اعمال کی, وہ سب سے ہٹ کر کے ان کی یہ بڑی خوبی بھی تو ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کے حاملین سمجھے جاتے ہیں، تورا انجیل کے حامل سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو خطاب کیا گیا یا اہل کتاب کے لفظ کے ذریعے سے. اگرچہ وہ اس وقت اہل کتاب ہیں لیکن اہل کتاب تو ہے کسی درجے میں، اسی لیے اسی لقب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرمایا. گویا سامنے والے کو قریب کرنے کی کوشش کرو. دوسری بات اس خطاب میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، یا ایہا الکفار ایسا استعمال نہیں فرمایا، یا اہل الکتاب فرمایا. اسی سے ایک مسئلہ نکالا جاتا ہے، کسی کو یعنی کسی مجوسی یا یہودی کو یا کافر کہنے سے اس کو ناگواری ہوتی ہو تو اس کو یا کافر کہنا ناجائز ہے. کسی مجوسی کو، کسی یہودی کو یا کافر کہہ کر کے بلایا جائے تو اس سے اگر اس کو ناگواری ہوتی ہو تو اس طرح لفظ سے اس کو خطاب کرنا جائز نہیں ہے. احناف کی مشہور کتاب فتاوی شامیہ کی یہ عبارت میرے سامنے موجود ہے. اس عبارت میں شامی نے صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ بھائی کسی مجوسی کو، یہودی کو یا کافر کہو گے اور اس کو ناگواری ہوتی ہے تو ایسا کہنے والا گنہگار کہلائے گا. یہ ہے کتاب الحدود باب التعزیر صفحہ نمبر 128 کے اوپر یہ عبارت ہے شامی کے اندر. تو اس سے یہ مسئلہ صراحتاً نکلا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے محتاط الفاظ استعمال فرمائے، یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم او، یعنی کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، قبول ایمان کی طرف آ جاؤ، ایسے کلمے کو قبول کر لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر برابر ہے. توحید، رسالت، باس بعد الموت، یہ ایسی باتیں ہیں جو یہود، عیسائی، مسلمان سب میں مشترک ہیں. یہ باتیں تورا شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن مجید سب میں مشترک ہیں. تو یہ جو مشترکہ امور ہے اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی ان کو دعوت دی. بعض شعرا یوں فرماتے ہیں کہ اما بات کے بعد جو حضور نے فرمایا تھا ادعو کبھی دعایت الاسلام، اسی کی جو ہے تائید اور تاکید ہے. تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس سے بہت بڑا اصول سیکھنے کو ملا. کیا اصول مستمت ہوا؟ کہ جب کسی مخالف سے بات کرے تو ہم میں اور اس کے درمیان میں جون سی بات میں بھی اتفاق ہو، پہلے اتفاق والی بات کریں پھر اختلافی موضوع پر کلام کیا جائے. ہم میں اور ہمارے فریق مخالف میں کتنا ہی شدید اختلاف کیوں نہ ہو لیکن کسی نہ کسی بات میں تو اتفاق ہوگا، تو وہ اتفاق والی بات سامنے کی جائے، اول ذکر کی جائے اور اس سے اس کو مانوس کیا جائے، اس سے اس کو قریب کیا جائے اور اس کے بعد اختلافی بات چھیڑ دی جائے. جس موضوع پر بحث کرنا ہے اس کو چھیڑ دیا جائے. اب سامنے والا آدمی کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو لیکن کم سے کم اتنی بات تو آئے گی کہ تیرا اور میرا ملک دونوں بھارت ہے، اپنے ایک دیش میں رہتے ہیں، एक सर जमीन पर रहते हैं, राष्ट्र प्रेम और जो है मुल्क की तरक्की, ये मौजू तो मुत्तफक अलैह है, यहीं से बात शुरू करो, फिर आगे जो बातचीत हो वो बातचीत की जाए। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा है। और हम क्या करेंगे, झगड़े के मौजू से आगाज़ करेंगे, इसलिए हमारी बात में तासीर नहीं रहती, झगड़े के मौजू से आगाज़ करने के। एक मौलाना साहब थे, इंतकाल कर गए पहले, मुरादाबाद में कई साल उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई, हजरत शेख जकरिया साहब के खलीफा थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में यहाँ दारुल मरकज़े इस्लामी अंकलेश्वर आ गए थे, यहीं इंतकाल हुआ। मौलाना मोइनुद्दीन साहब वो असल यूपी गोंडा के थे, मुरादाबाद में कई साल शक्ल अजीज रहे। उन्होंने एक मरतबा सुना है कि ट्रेन में एक मरतबा एक साधु, दो चार साधु साथ हो गए, तो कहा उनसे बात करनी, लंबा सफर कहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे, साधु लोग भी पान खाते, मौलाना भी पान खाते। मौलाना ने पान की डिबिया निकाली, पान से आवाज फरमाया कि इसमें तो इत्तेहाद है ही है, आप भी पान खाइए, मैं भी पान खाऊँ, चूना मिलाए, कत्था मिलाए, तंबाकू कितना डालेंगे, इसी में आधा पौना घंटा लगा करके मानूस किया उनको, और फिर आगे जो बात करनी थी वो बात का आगाज किया। तो कुछ नहीं सही, पान ही मरकज़ इत्तेहाद मिल जाए, तो इसके जरिए से बात का आगाज किया जाए। तो कुल या अहलल किताब, या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह। चूंकि उनके यहाँ भी तौहीद है, इसीलिए कुरान मजीद ने इस तौहीद की दावत से आगाज किया, अल्ला नाबुद इल्लल्लाह। ये बात इसीलिए आई, इसमें बड़ा राज है, अल्ला नाबुद इल्लल्लाह। क्या राज है कि ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस सलाम को अल्लाह का बेटा भी मानते हैं, और ऊपर से ये समझते हैं कि हम पक्के मुवाहिद हैं। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, बहुत से ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस सलाम को सालिसु सलासा मानते हैं, कि खुदाओं की तीन खुदा की एक कमेटी है जो आलम को चलाती है, उस कमेटी के एक मेंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी है। इब्नियत का अकीदा, सालिसु सलासा का अकीदा, उसके बावजूद वो यूँ समझते हैं कि हम पक्के मुवाहिद हैं, इसलिए कहा गया कि अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, नफी और इस्तिस्ना से हसर किया कि ईसा की भी इबादत की बात नहीं आनी चाहिए, ईसा को भी सालिसु सलासा मत मानो, ईसा को इब्नुल्लाह मत मानो, इबादत होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की होगी। इसीलिए आपने सूरह आले इमरान के शान नुजुल के अंदर पढ़ा है कि जब नजरान के नसारा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबाहसा हुआ, तो आखिर में हुजूर ने उनको ईमान इस्लाम की दावत दी, तो नसारा फट से कहने लगे, हुजूर हम तो कब से मुसलमान हैं। देखिए, हजरत ईसा के बारे में गलत अकीदा होने के बावजूद वो ईसाई अपने को पहले से मुसलमान समझ रहे थे, लिहाजा उनके इस बातिल ख्याल की तरदीद भी ज़रूरी थी कि ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारे गलत अकीदे हैं, उसके होते हुए तुम कामिल मुवाहिद नहीं बन सकते। इसलिए फरमाया अल्ला नाबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ। देखिए, मजमून को दोहरा करके बयान किया जा रहा है, अंदाज बदल करके फरमाया जा रहा है, इबादत भी अल्लाह की اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. تو اللہ نعبد الا اللہ میں بھی وہی مضمون, ولا نشرک بہ شیئا میں بھی وہی مضمون, چونکہ یہ توحید کا مضمون اتنا اہم تھا کہ اس کو دو الگ الگ انداز کے اندر ذکر کیا گیا. اور ولا نشرک بہ شیئا میں ایک بات اور بھی ہے کہ عرب کے مشرکین اشیائے کثیرہ کی عبادت کرتے تھے, کسی درخت کی عبادت کرتے, کسی پتھر کی عبادت کرتے, کسی جانور کی عبادت کرتے, کسی پرندے کی عبادت کرتے, تو کئی شے اشیاء کی عبادت ان کے اندر عام تھی. اسی لیے فرمایا ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہمارا بعض کو آقا نہیں مانے گا, ہمارا بعض کو رب نہیں مانے گا اللہ تعالی کو چھوڑ کر کے, یعنی رب اللہ ہی کو مانیں گے, اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانیں گے. آپ کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ جب حضرت عدی ایمان لائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سوال کیا تھا کہ حضور ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, قرآن میں کہا جا رہا ہے, ہم اہل کتاب کو خصوصیت سے کہا جا رہا ہے, اور ہم تو اللہ ہی کو رب مانتے تھے, پھر کیوں ہم کو یہ خطاب کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کو ایک سوال کیا, عدی تمہارے جو مذہبی پیشوا ہے قادری احبار روحبان, تم نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا تھا کہ یہ تمہارے احبار اور روحبان کوئی مسئلہ بتا رہے تو تم اس کو آنکھ بند کر کے واجب العمل مان لیتے تھے, کبھی تم نے احبار اور روحبان کے بتائے ہوئے مسئلے کو اللہ کی کتاب سے منطبق ہے کہ مخالف ہے کبھی دیکھا بھی نہیں؟ اگر یہ احبار اور روحبان ایسا کوئی مسئلہ بتاتے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو, تورا شریف کے خلاف ہو, انجیل شریف کے خلاف ہو, تو بھی تم اس کو مان لیا کرتے تھے, گویا کہ احبار اور روحبان کا درجہ تم نے رب کا بنا لیا تھا کہ وہ جو تمہیں مسئلہ بتاوے تم آنکھ بند کر کے واجب التعمیل سمجھا کرتے تھے. یہ ہیں ارباب من دون اللہ کا مطلب. اب ہمارے یہاں تو ایک لاری چلانے والا بھی فتویٰ پوچھے گا تو وہ لکھے گا کہ آپ شرع محمدی کی روشنی میں مسئلے کی رہنمائی فرما کر عند اللہ معذور ہو, یہ سائل فتویٰ پوچھنے والے لکھتے ہیں. اسی لیے مفتی صاحب کو آخر میں حوالہ لکھنا پڑتا ہے, قرآن کی آیت یہ, حدیث یہ, فقہ کی عبارت یہ, فلاں جلد فلاں صفحہ. کیا معلوم ہوا کہ ہم مظہر حکم ہے, مثبت حکم نہیں, یعنی کتاب میں جو حکم ہے وہ ہم نے ظاہر کر کے بتلا دیا, ہم کون ہوئے کہ جو اللہ کا حکم ہم جاری کریں؟ اور تم لوگوں نے جو ہے احبار اور روحبان کو یہ درجہ دیا تھا کہ کتاب اللہ میں وہ مسئلہ ہے نہیں ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں, احبار اور روحبان جو کہتے تھے اس کو فائنل آرڈر سمجھتے تھے. یہ ہیں ارباب من دون اللہ کی تفسیر. تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اگر اتنی واضح بات کرنے کے بعد بھی تم لوگ اعراض کرو گے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں, اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہماری فرما برداری میں کمی نہیں آئے گی، ہم تو اللہ کے فرما بردار بن کر کے زندگی گزاریں گے. تمہیں ایمان لانا ہو تو لاؤ، نہیں تو تم جانو اور تمہارا کام جانے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط مکمل ہوا جو آپ نے ہرقل روم کے نام کے اوپر لکھا تھا. اب اس خط میں دیکھیے حضور نے باقاعدہ قرآن مجید کی آیت بھی تحریر فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت، قرآن کا معنی سمجھانا یہ دعوت کا مؤثر طریقہ ہے. اور جو لوگ غیر مسلموں میں ایمان کی دعوت کا کام کرتے ہیں ان کا تجربہ ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جائے، اس کا ترجمہ سنایا جائے تو اس سے دل کے اوپر بڑا اثر ہوا کرتا ہے، اور جو ہے اس کے بڑے اچھے ثمرات اور نتائج سامنے آتے ہیں. چونکہ کلام الہی ہے اور کلام الہی کی تاثیر عجیب و غریب ہوا کرتی ہے. کوئی آدمی اخلاص سے پڑھے اور پھر اس کا ترجمہ کرے تو سامنے والا آدمی ضرور متاثر ہو کر کے ہی رہتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک میں قرآن کی آیت بھی لکھی، ہمیں دعوت کا طرز سکھلا دیا کہ غیروں کو کس طرح دعوت دینی چاہیے. خط پورا ہو گیا. قال ابو سفیان، صخر ابن حرب کہتے ہیں، ابو سفیان کا نام صخر ابن حرب. حربوں کے نام کتنے ڈینجر ہوا کرتے تھے، نام صخرا پتھر کی چٹان اور باپ کا نام حرب لڑائی، ایسے ڈینجر نام. حضرت وحشی کا نام کیا تھا؟ وحشی ابن حرب، نام وحشی اور باپ کا نام حرب، ایسے نام جو ہے عربوں میں جاہلیت کے دور میں ہوا کرتے تھے. تو ابو سفیان کا نام ہے صخر ابن حرب. اپنے یہاں بھی بعض مسلمان ایسے نام رکھتے ہیں، لڑاکو خان ابن جنگ خان، ایسے نام رکھتے ہیں بعض لوگ. فلما قال ما قال، فلما قال ما قال، کیا ترجمہ؟ پہلے قال کے فاعل ہیں ہرقل، اور ما قال کا مطلب ہے ہرقل کے سوال جواب. اب ترجمہ دیکھو، جب ہرقل نے وہ بات کہی جو کہی، یعنی ہرقل کے سوال جواب سب ہو گئے، اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا اور اپنے لوگوں کو پڑھ کے سنایا، اپنے درباریوں کو، وزرا کو سنایا. وفرغ من قراءة الكتاب، اور ہرقل خط پڑھنے سے فارغ ہوا. جیسے خط کا مضمون پڑھا تو دربار میں کیا ریئیکشن ہوا؟ قصور عنده الصحاب، شور ہنگامہ بہت زیادہ ہو گیا. ہرقل کے دربار کے اندر شور ہنگامہ بہت زیادہ ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ ہرقل نے صاحب خط آخری نبی کے بارے میں ابو سفیان سے تحقیق کے لیے سوالات کیے، اس کے بعد جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ صاحب خط واقعی اللہ کے نبی ہے، تو اس نے خط کا مضمون پڑھا، پڑھ کر کے مجمع کو سنایا، تو اس میں شور کائے گا. کیوں شور اور ہنگامہ ہوا پورے دربار کے اندر؟ تو شور اور ہنگامے کی وجہ یہ ہے کہ ہرقل نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور محبت کے جو الفاظ استعمال کیے اس کی وجہ سے اسلام کی طرف اس کا رجحان معلوم ہوا، کہ اس کا رجحان اسلام کی طرف ہے. یہ بات اس کے عیسائی درباریوں کو گوارا نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے شور ہنگامہ مچانا شروع کر دیا. تو شور ہنگامے کی بنیادی وجہ اس نے کیا کہا کہ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، کہ اگر آپ کی بات سچی ہے تو وہ نبی تو میرے ملک کے بھی مالک بن جائیں گے. اور انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، میں ان کی ملاقات کے لیے تکلیف اٹھاؤں، میں ان کے قدموں کو دھوؤں. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت عقیدت کا اظہار کیا، اور جس عقیدت سے اس نے حضور کا خط مبارک پڑھا، تو اس کی وجہ سے درباری چمچوں کو ایسا لگا کہ اس کا رجحان اسلام کی طرف ہو رہا ہے اور یہ عیسائیت سے دور ہو رہا ہے، اسی لیے انہوں نے دربار میں شور مچانا چالو کر دیا. فارتفعت الاصوات، آوازیں اونچی ہونے لگی، درباریوں کی آوازیں ہرقل کی مخالفت میں اونچی ہونے لگی. واخرجنا، یہ اخرجنا کا صیغہ ہے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے ساتھی تجارتی قافلے کے جن کو دربار شاہی میں بلایا گیا تھا سب کو باہر نکال دیا گیا، کہ تمہارا کام پورا ہو گیا، تم سے جو سوال جواب کرنے تھے وہ ہو گئے، اب آپ لوگ دربار کے باہر جاؤ. اس لیے کہ وہ اجنبی لوگ تھے، باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، اسی لیے ان کو جو ہے مجلس سے باہر نکال دیا گیا. عبارت پڑھیے جہاں سے باقی ہے. ہاں چلو پڑھ لو یہ سطح پما دل کو. بس باہر نکل گیا ابو سفیان اور ان کے ساتھی دربار سے باہر چلے گئے. فقلت لاصحابی، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رفقائے سفر کو کہا، ہین اخرجنا، جب ہم نکال دیے گئے، جب ہم ہرقل کے دربار سے باہر نکال دیے گئے، تو ابو سفیان نے اپنے دربار کے ساتھیوں کو کہا، یعنی یہ جو کچھ ہوا اس پر اپنے تاثرات ابو سفیان ظاہر کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، کٹر کافر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے. اب ان کے تاثرات دیکھیے کفر کے زمانے کے، اور ہرقل روم کے دربار کے سوال جواب سن کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد امیر عمرو بن ابی قبشتا، امیر، پکی بات یہ ہے کہ بڑا ہو گیا معاملہ ابو قبشہ کے بیٹے کا. ابھی تو اتنا سمجھ لو کہ ابو قبشہ، ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے طور پر استعمال کیا، اس لیے ابو قبشہ سے مراد ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابو قبشہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں؟ پکی بات یہ ہے کہ بڑا معاملہ ہو گیا ابو قبشہ کے بیٹے کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بڑا ہو گیا. دوسرا ترجمہ امیر کا، آگے بڑھنے کا ترجمہ، کہ ابو قبشہ کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بڑا آگے بڑھ گیا. تیسرا ترجمہ بڑا سنگین ہونے کا معاملہ مانا. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ پکی بات یہ ہے کہ ابو قبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بڑا سنگین ہو گیا. یعنی پہلا تاثر دیکھو ابو سفیان کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑا ہو گیا، بہت آگے نکل گیا، بڑا سنگین ہو گیا. کیسے بڑا آگے نکل گیا، بڑا سنگین ہو گیا؟ انہو یخافہ ملک بن الاسفر، بن الاسفر کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگا، بن الاسفر کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگا، یعنی قیصر روم بھی ان سے ڈرنے لگا. دنیا کی اتنی بڑی حکومت کا مالک قیصر روم ہرقل، وہ بھی محمد سے ڈرنے لگا. دیکھو محمد کا معاملہ کتنا آگے بڑھ گیا. یہ ابو سفیان کا پہلا تاثر ہے دربار سے نکلنے کے بعد، اور لام اور قد کے ساتھ، کہ بڑی پکی بات یہ ہے کہ ابو قبشہ کے بیٹے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، کہ جن سے دنیا ڈرتی ہے وہ بھی ان سے ڈرتا ہے. دنیا قیصر روم کے نام سے ڈرتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا حکمران، سب سے بڑا دنیا کا بادشاہ، عظیم مملکت کا بادشاہ، لیکن وہ بھی محمد ابن عبداللہ سے ڈرتا ہے. اس چیز نے ابو سفیان کو بڑا متاثر کیا. فما زلت موقناً، ابو سفیان کہنے لگے کہ میں برابر یقین کی دنیا میں رہا کہ میرے جمائی کوئی بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے، مجھے دل میں یقین تو رہا. انہ سیظہر، کہ ان قریب وہ دنیا میں غالب آئیں گے، ان قریب وہ دنیا میں غالب آئیں گے. دیکھیے دوسرا تاثر، حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے اندر داخل کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرمائی. کیا مطلب ہوا؟ کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر ابو سفیان ایمان لائے، لیکن وہاں تک میرے دل کے اندر رہا کہ یہ ابو قبشہ کا بیٹا محمد، اس کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، بہت آگے نکل گیا ہے، بن الاسفر کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے، اور یہ دنیا میں غالب آئیں گے، اس بات کا میرے دل کے اندر یقین ہو گیا. یعنی میں نہیں چاہتا تھا، پھر بھی مجھے یہ باتیں ماننی پڑی. بہت سی باتیں ایسی ہوتی کہ انسان نہ چاہے تو بھی ماننی پڑتی ہے، تو ابو سفیان اس کو چاہتے نہیں تھے، پھر بھی ماننا پڑا، کہ اچھا ہرقل روم بھی ان سے اتنا متاثر ہے, ہرقل روم بھی ان کو اتنا مانتا ہے, اس لیے ان کے دل پر اثر ہوا. پھر فتح مکہ کے موقع پر ان کو انشیرہ ہوا, چچا عباس کی محنت رنگ لائی اور ابو سفیان ایمان میں داخل ہو گئے. یہ اس موقع پر ہوا. اب دو عنوان ہم سمجھنے ہیں کہ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو قبشہ کا بیٹا یہ لفظ کیوں استعمال کیا, ابن ابی قبشہ کہ حضور کے لیے لقب استعمال کیا ابو قبشہ کا بیٹا, یہ کیوں استعمال کیا؟ نمبر ایک, عرب میں ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے قبیلہ بنو خزاعہ. بنو خزاعہ کے ایک فرد تھے وجز ابن عامر, واو جیم زے وجز ابن عامر بن غالب الخزاعی, وجز بن عامر بن غالب الخزاعی, یہ نام ہے قبیلے بنو خزا کے ایک آدمی کا. اس آدمی کو قدرتی توفیق ہو گئی اور اس نے بت پرستی میں قریش کی مخالفت کی, بت پرستی میں قریش کی مخالفت کی کہ قریش جو بت پرستی کا کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں, اس نے مخالفت کی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم بھی بت پرستی کے خلاف ہے. تو قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی وجز ابن عامر ابن غالب الخزاعی, اس کی کنیت تھی ابو قبشہ, اس کی کنیت تھی ابو قبشہ, اور اس کا کام کیا تھا کہ اس نے بت پرستی کے مسئلے میں قریش کی مخالفت کی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک بھی بت پرستی کے خلاف. اس لیے تعلیم کے اتحاد کی وجہ سے ابو سفیان نے حضور کی نسبت اس کی طرف کر ڈالی. تعلیم اور تحریک میں اتحاد کہ جو ابو سفیان ارے ابو قبشہ کا موقف تھا, ابو قبشہ کی جد و جہد تھی, وہی جد و جہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, اسی لیے وہ تعلیم اور تحریک میں اتحاد کی وجہ سے نسبت کر دی ابو قبشہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال لیتے تھے کہ جیسے کہ بدعتی لوگ ہم کو وہابی کہتے ہیں حالانکہ ہم وہابی نہیں ہیں, پھر بھی ہم کو وہابی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد ابن عبد الوہاب نے عرب میں بدعت کے خلاف تحریک چلائی, اور علماء دیوبند بھی بدعت کے خلاف تحریک چلاتے ہیں, اس لیے تحریک میں اتحاد کی وجہ سے وہ ہمیں وہابی کہتے ہیں, ورنہ ہمیں محمد ابن عبد الوہاب سے اس کی تمام باتوں میں اتفاق بالکل نہیں, ان کے کئی نظریات کے ہمارے اکابرین دیوبند مخالف ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, لیکن پھر بھی یہ بدعتی ہمیں وہابی کہتے ہیں. تو محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ ہماری تحریک میں مشابہت کہ انہوں نے بھی بدعت کے خلاف کام کیا, ہمارا کام بھی بدعت کے خلاف ہے, اس لیے وہ ہمیں وہابی کہتے ہیں. نمبر دو, دوسری وجہ سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا وہب ابن مناف, اس کی کنیت ابو قبشہ تھی. نانا وہب ابن مناف ان کی کنیت ابو قبشہ تھی, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو قبشہ کا لقب دیا گیا. نمبر تین، حضرت حلیمہ کے شوہر حارث مرضیہ، حضرت حلیمہ ان کے شوہر حارث، ان کی کنیت ابو کبشہ تھی، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کہا گیا. نمبر چار، حضرت حلیمہ کے والد کی کنیت ابو کبشہ سے. کیا نتیجہ نکلا؟ رضائی نانا کی کنیت ابو کبشہ تھی، حضرت حلیمہ کے والد یعنی رضائی نانا، ان کی کنیت ابو کبشہ تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کا لقب دیا گیا. نمبر پانچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کے نانا کی کنیت ابو کبشہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کے نانا کی کنیت ابو کبشہ تھی. اس لیے ابو سفیان نے حضور کو ابن ابو کبشہ کہہ دیا. نمبر چھ، دادا عبد المطلب کی کنیت تھی ابو کبشہ، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کہا گیا. نمبر سات، غار ہیرا میں پہلے کسی زمانے میں ایک عابد رہا کرتا تھا، اور وہ غار ہیرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس عابد کی کنیت تھی ابو کبشہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ہیرا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تو غار ہیرا میں کسی زمانے میں ایک عبادت کرنے والا رہتا تھا جس کی کنیت ابو کبشہ تھی، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کہا گیا. آٹھویں وجہ سمجھو، عربوں کا ایک طریقہ ہے، ایسا طریقہ اپنے یہاں بھی چلتا ہے، کسی کو اہمیت نہ دینی ہو، کسی کو اہمیت نہ دینی ہو تو اس کی نسبت کسی گمنام کی طرف کر ڈالو، غیر معروف، گمنام، بدنام آدمی کی طرف اس کی نسبت کر ڈالو، کسی کی اہمیت نہ دینی ہو تو. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اضافت اور نسبت ابو کبشہ جیسے ایک غیر معروف آدمی کی طرف کر ڈالی. ابو سفیان نے ابو کبشہ نام کے ایک غیر معروف، غیر مشہور آدمی کی طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر ڈالی، اور نعوذ باللہ حضور کی اہمیت کو گھٹانا چاہتا تھا. اور اس جملے سے وہ کیا کہنا چاہتے تھے ابو سفیان؟ امیر عمرو بن ابی کبشتا، کہ ارے غیر مشہور آدمی اتنا مشہور ہو گیا، محمد ایک غیر مشہور آدمی لیکن اتنا مشہور ہو گیا کہ ہرقل جیسا بادشاہ بھی اس سے ڈرنے لگا، یہ ہو گیا. تو یہ ہے ایک طریقہ، جیسے ایک آدمی بڑا معروف گھرانے کا ہے، اگر وہ معروف گھرانے کی نسبت آپ کرے تو اس کو عزت کا مقام دینا پڑے گا، اور آپ اس کو عزت کا مقام دینا نہیں چاہتے ہو تو اس کی غیر معروف والی سائٹ کو ذکر کر دو تو آپ کو اس کو عزت کا مقام نہ دینا پڑے، اس کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ بھئی مدرسے سے چندے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اب چندے والی نسبت ہو گئی، اہمیت گھٹانے کے لیے لوگ ایسے لفظ بولتے ہیں، آپ کہو بے وقوف یوں کہتا ہے یہ مدرسے چندے کے، یہ نہیں کہتے کہ یہ تو حضرت شیخ فلاں بزرگ کے داماد ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے بیٹے ہوتے ہیں، آپ کو یہ نہیں معلوم، وہ تعارف کرا، یہ کون سا تعارف تم کرانے بیٹھے کہ ایک مدرسے کا سفیر چندے کے لیے آیا ہوا ہے، ان کا مقام تو سوچو، فلاں بزرگ کے یہ داماد ہوتے ہیں، فلاں بزرگ کے بیٹے ہوتے ہیں، صاحبزادے ہوتے ہیں، یہ تو کسی کو اہمیت نہ دینی ہو تو غیر مشہور جانب کی طرف نسبت کا ڈال لیں گے تو اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ ابو سفیان نے یہاں یہی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیر معروف کی طرف نسبت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی۔ یہ سب اقوال حضرات شرائع کرام نے نقل کیے ہیں، لیکن سیرت انسائیکلوپیڈیا میں ایک قول یہ نظر سے گزرا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے اجداد میں کئی افراد ایسے گزرے ہیں کہ جن کی کنیت ابو قبشہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے خاندان میں بھی اور والدہ کے خاندان میں بھی کئی افراد ایسے گزرے ہیں کہ جن کی کنیت کیا تھی، ابو قبشہ، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان نے ابن ابی قبشہ کا لقب دیا۔ تو کیسی اس نے تعبیر کی ابو سفیان نے کہ ابو قبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا سنگین ہو گیا۔ اب ایک دوسری اصطلاح سمجھو، بنی الاصفر کیا چیز ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ بنی الاصفر، اس سے مراد ہے رومی لوگ، کہ رومی لوگوں کو بنی الاصفر کیوں کہا گیا، یہ سمجھو۔ پہلی وجہ کا، رومیوں کے جد امجد، یعنی اوپر جا کر کے ایک دادا آتے ہیں جن کا نام ہے روم ابن عیس ابن اسحاق، روم نام ہے دادا کا، ان کے ابا کا نام عیس عین یا سعاد، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، گویا کہ روم حضرت اسحاق کے پوتے ہوئے، روم ابن عیس ابن اسحاق، انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی۔ اب جو ہے لال سفید اور بلیک کا اجتماع ہوئے تو اس کے نتیجے میں جو کلرڈ اولاد پیدا ہوگی وہ بنو الاصفر کہی جائے گی، تو ان کا کلر نہ سفید آیا نہ کالا آیا، بیچ بیچ میں زرد رنگ کا آیا، اسی لیے ان کو بنو الاصفر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو سفید فام لوگ ہیں، وائٹ سکین والے لوگ، سفید چمڑی والے، وہ جو کالی چمڑی والوں سے شادیاں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوتی ہے اس کو وہاں کلرڈ قوم کہتے ہیں، بنو الاصفر یعنی زرد رنگ کی قوم۔ نمبر دو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک مرتبہ سنہرے کپڑے پہنے یا سونے کے زیورات پہنے، حضرت سارہ نے، اور یہ سب حضرت اسحاق کی اولاد ہے رومی لوگ، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ کی اولاد ہے، اور حضرت سارہ نے سونے کے زیور پہنے، اور سونے کے زیور پہننے کی وجہ سے ان کا لک یعنی ان کا دکھاؤ اصفر رنگ کا ہو گیا، اس پر سے ان کو کہا گیا بنیل اصفر۔ تیسری وجہ سمجھ، اصفر ایک نام ہے، ابھی جو آپ کو نسب نامہ بتایا گیا روم ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراہیم، تو روم کے بیٹے کا نام ہے اصفر، اصفر ابن روم ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراہیم، تو اصفر کی طرف نسبت کر کے ان کی اولاد کو بنو الاصفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چوتھا قول، کسی زمانے میں حبشہ کے لشکر نے رومیوں کے لشکر پر حملہ کیا، روم کے علاقوں پر، اور رومی عورتوں سے انہوں نے وتی کی حبشیوں نے، اور رومیوں نے جو حبشیوں سے وتی کی اس کے نتیجے کے حبشیوں نے جو رومیوں سے وتی کی، حبشی مرد رومی عورتیں، تو اس کے نتیجے کے اندر جو اولاد پیدا ہوئی ان کو بنو الاصفر سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مکس کلر کے پیدا ہوئے اور ان میں سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کالے اور سفید کی جو مکسنگ اولاد ہوتی ہے نا، یہ افریقی ملکوں میں بہت ہیں، تو بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ان میں سے بعض، تو اس کی طرف نسبت کی کہ ملک بنی الاصفر، بنی الاصفر کا بادشاہ بھی اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے لگا، فما زلت موقنا انه سيظهر حتى دخل الله علي الاسلام، جی بس اب یہاں سے واقعی ٹرن لیتا ہے، نیا رخ ہے واقعی کا، یہ یاد رکھنا. یہاں تک ایک مضمون واقعی کا مکمل ہوا، اب دوسرا رخ دیکھیے. وقان ابن الناطوری، اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے جو روایت ہے وہ سابقہ سند سے جڑی ہوئی ہے یا الگ ہے؟ تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ تعلیق ہے، سابقہ روایت تو علیہ السلام پر مکمل ہو گئی لیکن وقان ابن الناطور سے تعلیق آئی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تعلیق نہیں ہے بلکہ امام ابن زہری رحمۃ اللہ علیہ سے جو پیچھے والی سند سے منقول ہے اسی سند سے آگے والا واقعہ بھی منقول ہے. تو وقان ابن الناطور کے بعد والی عبارت بھی سابقہ سند میں حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہی سے منقول ہے. ابھی ابن الناطور کون شخصیت ہے وہ سمجھو.